الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان معرفت خدا, اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ آیت الکرسی, کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. معرفت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی پہلی مجلس میں, وہ بنیادوں پر گفتگو کی کہ جس بنیاد پر اللہ تعالی ہم سے اس کی معرفت کا تقاضا کر رہا ہے. آیت جو استعمال کی گئی, اقم وجھک للدین حنیفہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا, اللہ نے جو فطرت توحید پر ہم کو خلق کیا, جو فطرت اللہ کہہ کر وہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے, وہ فطرت ہماری اللہ کی معرفت کے لیے بنی ہے, اور اس فطرت کو آگے بڑھانے سہارا دینے کے لیے ہم نے کہا کہ عقل عطا کی اور اس آیت کی تلاوت کی کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلُ الرِّسَالَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اور ہم شرک کی نجاست ان پر ڈال دیتے ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو یہ دو باطنی حجتیں بن جاتی ہیں, فطرت پر بننا اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے انسان کو عقل کا عطا کیا جانا. تو فطرت کی بیس پر عقل کام کرتی ہے اور آگے بڑھتی جاتی ہے. تو یہ باطنی حجتیں ہوئیں. اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ہم کو عطا کیا ظاہری طور پر انبیاء, رسل, ائمہ, علماء اور رسولوں کو اس نے کتاب بھی عطا کی. تو رسولوں کو کتاب بھی عطا کی, تو یہ کتاب اور رسولوں کی تعلیمات مل کر جس پر انبیاء اور ائمہ اپنی زندگیوں کو گزار کر ہمارے لیے مشعل راہ بنے, تو یہ ہو گئی ظاہری حجت. تو باطنی حجت معرفت خدا کی طرف لے جا رہی ہے, اور ظاہری حجتیں بھی اللہ کی معرفت کی طرف لے جا رہے ہیں. میں نے تذکرہ کیا تھا کہ معرفت خدا ہماری زندگیوں سے زیادہ مہم ہے, وہ اس لیے کہ اگر وہ معرفت حاصل ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہو جائے گی, اور اگر وہ معرفت حاصل نہ ہو دنیا کی سعادت بھی ناممکن ہے، آخرت کی سعادت بھی ناممکن ہے. موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے کہ جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں گی، اور وہ چیز جس کی بنیادیں کھوکھلی ہو وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی، زیادہ بلند نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. پہلی مجلس کا خلاصہ. دوسری مجلس میں ہم نے آیت الکرسی کے ابتدائی حصے کو عنوان بناتے ہوئے یہ بات کو آگے بڑھایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ کے مشرکین کے بارے میں جو اللہ کے تعلق سے رائے تھی کہ اللہ تو ہے خالق، لیکن اس کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے ہم کو ایسے اولیاء لینے چاہیے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائیں، اور بت پرستی کی جو سب سے بلند اور اعلیٰ دلیل جس کو قرآن کوٹ کر رہا ہے وہ یہ تھی کہ ما نعبدہم الا ان یقربنا الی اللہ زلفا، ہم ان کی بتوں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیں، خالق سے نزدیک کر دیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو تمہارا کہنا ہے اس کے لیے اللہ نے نہ تمہیں کوئی اختیار دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے تمہارے لیے کچھ کیا ہے. جب تم کو اللہ کا اختیار نہیں ہے اور انہوں نے تمہارے لیے کچھ کیا نہیں ہے تو تم ایک تو اللہ کا کفر کر رہے ہو اور دوسرے تم جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ آیت شرک کرنے والوں کی وہ دلیل کو رد کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو حی ہے اور قیوم ہے. حی ہونے سے مراد کسی اس چیز کا کہ جو علم بھی رکھتی ہے اور قدرت بھی رکھتی ہے. اللہ نے اپنے آپ کو حی بھی کہا ہے، قیوم بھی کہا ہے، تاکہ اس کی حیات کو سمجھنا کہ وہ خود سے ہے، ذاتی ہے، اور تمہیں اس کی اس حیات کی طرف توجہ اگر کرنا ہو تو تم کو سمجھنا پڑے گا وہ قیوم ہے، اپنی ذات سے قائم ہے. کسی اور چیز کو نہ حیات نصیب ہو سکتی ہے نہ کوئی اور چیز نصیب ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے ملے. اس عنوان سے قیومیت، قیوم کہنا، یہ اللہ کے لیے ام الصفات بن جاتا ہے. اللہ اگر خالق ہے، اللہ اگر رازق ہے، اللہ اگر رحمان ہے، اللہ اگر رحیم ہے، یہ سب خوبیوں کی جڑ ماں قیومیت بن جاتی ہے. اس کو اس لیے ام الصفات کہا جاتا ہے. صلوات محمد وعلی محمد. یہ دوسری مجلس کا خلاصہ. تیسری مجلس اس کو آگے بڑھاتے ہوئے حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہ خدا ہے کہ یہ دنیا کو، یہ کائنات کو بنا کر اس کو کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی، کم والی تھکن بھی محسوس نہیں ہوئی. تو سنا، سنا کے مطلب ہوتے ہیں اونگ کے، اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، نوم یعنی نیند. تو کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ ایک تو ہے، قابل عبادت تو ہے، زندہ تو ہے اپنی ذات سے، قائم ہے اپنی ذات سے، کسی کے سہارے کی تو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ خود یہ کام کرتے 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 تھک جاتا ہے. تھک جانے کے نتیجے میں اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اونگ اور نیند اس کے آرام کے لیے ضروری ہوں. یہ ذہن کو سے دور کرنے کے لیے آپ یاد رکھیے، کیونکہ لوگ جو بت پرستی کر رہے تھے وہ تمام بتوں میں یہ چیزیں موجود تھیں، بتوں میں یہ سب چیزیں موجود تھیں. جن جن شخصیتوں کے انہوں نے بت بنائے تھے، نیک لوگوں کے بھی، ان کو جو اعلیٰ ترین اچھائی سمجھ آتی تھی وہ ان لوگوں کی اچھائی تھی کہ جن کے بت انہوں نے تراشے تھے. ان میں وہ سب چیزیں تھیں کہ جو اللہ یہاں پر اپنے لیے نفی کر رہا ہے. اس لیے کہہ رہا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے لا تاخذہ، اس پر نہ اونگ طاری ہوتی ہے اور نہ ہی نیند، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کمال میں اتنی بھی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس کے کمال میں اگر کمی آ جاتی تو وہ نقص اس کی ذات سے رہتا، ہمارا نقص بھی اگر ہے تو خدا کی بنوٹ سے ہے، خدا میں ہوتا تو اس کی ذات سے ہو جاتا۔ اگر میں خدا نہ خواستہ جھوٹ بولتا ہوں تو میری ذاتی خواہش کے لیے بولتا ہوں، دھوکا دیتا ہوں تو میری ذاتی خواہش کے لیے دیتا ہوں، کیوں کہ مجھے وہ خواہش کمی کی طرف لے جاتی ہے، میرے نفس کی طرف لے جاتی ہے، میری کمزوری کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر اللہ میں اگر یہ چیز ہو، حالت وجود میں جہاں کوئی چیز نہیں ہے، تو اگر اس میں جو بھی کچھ کمی آئے گی کچھ باہر کا نہ ہوتے ہوئے آئے گی، جب میری کمی میری باہر کی حاصل کرنے کی خواہش کے نتیجے میں ہو تو وہ خالق کی کمی، توجہ کا محتاج ہوں، اس کی کمی کیسے؟ میری کمی اگر میری حاجت کو سبب بنا کر ایجاد ہو رہی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے کوئی چیز حاصل کرنا ہے، سچ سے حاصل ہو نہیں سکتی تو میں جھوٹ سے حاصل کر رہا ہوں، مجھے کوئی چیز حاصل کرنا ہے سیدھے طریقے سے حاصل نہیں ہوتی، میں دھوکے سے حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے جو کچھ ہے، اب اگر اس میں کمی ہوگی تو ہم سے اعلیٰ ہوگا یا ہم سے ادنا ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ یہ چیزیں وہاں پر آتی ہیں، یہ باریکی کی طرف اگر آپ توجہ کریں یہاں پر آتی ہے کہ اگر اس کو نیند، اگر اس کو اونگ آ رہی ہے تو وہ خدا ہی نہیں ہے، ہم سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ اس کی ذات میں کمی ہونا اس کی ذات کی طرف پلٹاتا ہے، میرے ذات میں کمی ہونا میرے ذات کی کمزوری کی طرف پلٹاتا ہے، میری تمناؤں کی طرف پلٹاتا ہے۔ جب وہ کامل ہے تو اس کی تمنا کی بنیاد پر اس کی کمی بے معنی رکھتے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسی چیز کو کل میں نے یہ بات نہیں کہتی، آج تفصیل میں اور جا کر پہنچا رہا ہوں۔ اس کے آگے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں آسمان اور زمین جو کچھ ہے وہ اس کی ہے، جب وہ سب کچھ ہے اور اس نے خلقت کو بنایا ایجاد کیا تو کون ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ مجھ میں میرے پاس کوئی چیز کی ملکیت ہو سکتی ہے؟ کسی کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی چیز کو مستقلاً اپنی کہے، خود اپنے آپ کو بھی اپنا نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے تم انا للہ کہو، یہ تم اللہ کے ہو، غلطی سے بھی گمان نہ کر لینا کہ تم اپنے ہو، کیوں کہ نہ تم اپنے وجود کے ایجاد کرنے والے، نہ تم اپنی بقا کے ضامن۔ تو جو وجود سے محتاج ہو ایگزسٹنس سے، اور جو محتاج ہو اپنی بقا کے لیے، کوئی ہے ہم میں سے جو گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل میں صبح یقیناً کروں گا اور اس کے لیے دلیل بھی لائے؟ انشاءاللہ سبھی انشاءاللہ صبح کریں گے، لیکن کوئی دلیل آپ نہیں لا سکتے یہ کہہ کر کہ میں یقیناً صبح کروں گا، کیوں کہ وہ چیزیں جو آپ کی اور ہماری حیات کو باقی رکھتی ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اب جب ہماری خود کی حیات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہماری کوئی چیز ہماری کیسے ہو گئی؟ ہماری حیات جب اس کی ہے، ہماری موت جب اس کی ہے، خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے خلق کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہیں، تو یہ بنیادوں پر ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی جو ملکیت ہے، مالکیت ہے، وہ کامل ہے، اور جو بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں اس کے دینے کا نتیجہ ہے، اور جب تک وہ شرائط پورے نہ ہو جائیں کہ جس بنیاد پر وہ دیا ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی، اور اگر ہم اس کو الگ طریقے سے خرچ کریں گے جیسا کہ اس نے کہا ہے تو وہ بھی ہمارے پر گناہ ہوگا، اور اگر ویسا خرچ کریں گے اور استعمال کریں گے جیسا وہ چاہتا ہے تو یہ سبب بن جائے گا اچھی دنیا کا، اچھے معاشرے کا، اور اچھی آخرت کا. صلوات بھیجے بر محمد. یہ خلاصہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جو آگے کی گفتگو ہے اس سے پوری جڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک ہی آیت ہے آیت الکرسی، ایک ہی آیت ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی. وہ ایک سے دوسرا ربط جب تک کہ نہیں ملتا تب تک اس کو آسانی سے، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہاں پر یہ آیت شفاعت کی کہتے آ گئی. کہاں سے یہاں پر شفاعت کا تصور آ گیا؟ یہاں تو ابھی اللہ کی بات ہو رہی تھی، اس کی قیومیت کی بات ہو رہی تھی، اس کے نیند اور اونگ نہیں آنے کی بات ہو رہی تھی، اس کی تمام کائنات پر ملکیت کی بات ہو رہی تھی. یہ یہاں سے شفاعت کی بات کہاں سے آ گئی؟ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ. قرآن کی سب سے اچھی تفسیر خود قرآن کی آیت سے ہوتی ہے. تو جب قرآن کی آیتوں کی آپ طرف توجہ کریں گے، یہ مفہوم شاید عموم کے لیے نہ آشنا ہو. آیت جو شفاعت کے بارے میں دوسری جگہ پر آئی ہے، کئی آیتیں آئیں. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعده اذنہ. ارشاد ہو رہا ہے بے شک تمہارا رب اللہ خلق کیا سماوات کو، آسمانوں کو اور زمین کو 6 مدتوں میں، 6 پیریڈز میں، جس کو ایام کہا جا رہا ہے. اور قرآن میں دوسری آیت ہے کہ اللہ کے پاس ایام، یہ ایام سے الگ ہوتے ہیں. ایک جگہ 50,000 سال بتلایا گیا ہے، یہ ایام سے الگ ہوتے ہیں. کہیں ایک 24 گھنٹے نہ سمجھ لیں جوان، بزرگ تو جانتے ہیں. تو اللہ ہے وہ کون؟ ربکم الذی، کون، کیا کیا اللہ؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اور پھر اس نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا. باتیں فزیکل دکھ رہی ہیں، فزیکل ہے نہیں، عرش کو فزیکل انٹرپریٹیشن دینے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کو فزیکل انٹرپریٹیشن کی دینے کی گنجائش نہیں. اور چیزیں بہت سی موجود ہیں. اللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک چیز تو سمجھ لو، لیسا کا مثلہ ہی شے، اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو اب اللہ کو تم اگر ڈھونڈنا چاہو اور ہر چیز پر نظر کرو تو دیکھ لینا، وہ چیز میں اگر وہ خصوصیت ہے تو اللہ میں وہ محدودیت کی خصوصیت نہیں ہوگی. حتیٰ حیات، ہماری حیات محدود ہے، جنت میں جو حیات ملے گی لامحدود ہے، مگر اللہ کی طرف سے ملے گی. تو اللہ وہ اللہ ہے کہ جو کوئی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا، کسی قسم کی مشابہت اس کی نہیں ہے. اب یہاں پر یہ آیت کو آپ متوجہ ہو کہ عرش کے اوپر وہ ہے، اور یدبر الامر، یہ تمام چیز کو چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے. یدبر الامر، یہ پورے افیئر کو کائنات کے چلا رہا ہے. اربوں نہ اربوں پلانٹس، بلینز، گیلیکسیز، اندازہ لگانے کو بیٹھے تو سمجھ نہیں آتا. لاکھوں کروڑوں سال کے لائٹ ایئرز کی دوری تک بھی کائنات چلتی آ رہی ہے. نور 10 بلین سال کا ہم تک پہنچ رہا ہے، جس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ نور کی سپیڈ پر گیا ہے تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. تو اس سے اندازہ لگا لیں حج کی اور وہ تدبیر کرنے والے کی کیا کیفیت ہوگی. اور جبکہ یہ بات لگ بھگ قبول ہو چکی ہے کہ جب دنیا کائنات یونیورس سٹارٹ ہوا تو ایک ایٹم کی سائز کا بھی نہیں تھا. اب اس کے اقتدار اور قدرت کی انتہا دیکھیے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 6 دن میں بنائے, 6 پیریڈ میں بنائے, اور اس کے بعد اس پر خود کو بتاتا ہے کہ موجود ہے, مگر عرش کو فزیکل مانا نہیں کیا جا سکتا. یونیورس جو خلق کیا 6 ایام میں 6 پیریڈ میں, وہ فزیکل ہے, جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو ہے لگ بھگ 13.7 بلین ایئرز پہلے ہوا ہے. یہ سائنس کا اندازہ ہے, سائنس کے اندازے بدلتے رہتے ہیں, لگ بھگ یہ عنوان لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ مدبر ہے اور پورے چیزوں کی تدبیر کر رہا ہے, چلا رہا ہے, آرگنائز کر رہا ہے, اور یہ کرنے میں اس کو نہ نیند آ رہی ہے اور نہ وہ اونگ رہا ہے. اب آیت آگے بڑھ رہی ہے, ما من شفیع الا من بعد اذنہ. ایک سوال جب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا ہوا, توجہ کم ہوتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم کاز اور افیکٹ کو دیکھتے ہیں, سبب اور مسبب کو دیکھتے ہیں, کئی کازز دیکھتے ہیں. ہم لا آف گریویٹیشن کو سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں. گریویٹی ایک پوائنٹ کے پر وجود میں آئی, کس وقت پہ وجود میں آئی, گیسی اسٹیٹ میں وجود میں آئی, نئی پلانٹس کے فارم ہونے میں وجود میں آئی, یہ اپنی الگ بحث, لیکن وجود میں آئی. اس کے لاز ہم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی قدرت ہم سمجھتے ہیں. لا آف فلوٹیشن, کوئی چیز غرق کیوں ہوتی اور کوئی چیز غرق کیوں نہیں ہوتی. اسی طریقے سے تھرمو ڈائنمکس کے لاز ہیں, گرم چیز کس طریقے سے اب بیہیو کرتی ہے. کوئی چیز زیادہ گرم ہو اور اس کے اطراف گرمی اتنی نہ ہو تو وہ خود بخود ہی اپنی گرمی دوسروں کو, دوسرے ایریا کو دے گی. اسی بنیاد پر سورج کی کرنیں ہم تک پہنچتی ہیں. یہ سب قانون ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً قانون ہے. پھر یہ واسطے کیا ہو رہے ہیں, یہ واسطے کیا ہو رہے ہیں؟ سوال ہوتا ہے نا کہ تو سب کچھ ہے تو پھر سب کچھ تو کر. جب سب کچھ تو ہے تو سب کچھ تو کر, یہ واسطے کیا ہیں؟ ان واسطوں کے لیے یہ آیت آئی ہے. کوئی واسطے کو تم نہ سمجھنا, مجھ سے ہٹ کر ہوگا. منزل لذی یشفع عندہ الا بإذنہ. آیت یہاں پر خلقت کے اوپر گئی, وہاں پر لفظ شفاعت آیا ہے, آیا ہے. اور ایک آیت ہے, واللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. آیت ابتدا میں وہی ہے, اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم کو ما لکم من دونہ ولی ولا شفیع, اور تمہارے پاس کوئی سرپرست اور کوئی شفیع اس کے علاوہ نہیں ہے. یعنی جو بھی خیر جس عنوان سے ولی ہونے کے ناطے, سرپرست ہونے کے ناطے, دوست ہونے کے ناطے تم تک پہنچ رہا ہے اور شفاعت جو تم تک پہنچ رہی ہے وہ تمام کی تمام میرے طرف سے ہے, میرے علاوہ نہیں ہے. تو یہ دنیا کے جتنے قوانین تم کو متاثر کر رہے ہو ہیں اور جو تم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, یہ سب کے سب میرے مرہون منت ہیں. ہم نے کہا تھا نا کہ بھائی آیت الکرسی رسول سے حدیث ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت, اور رسول فخر کرتے ہیں یہ کہہ کے ہوئے کہ یہ آیت کسی اور نبی کو نہیں دی گئی مجھ سے پہلے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت مجھے عرش کے نیچے سے ملی ہے. یعنی یہ آیت کی خوبی یہ ہے کہ یہ کائنات کی خلقت سے پہلے والی حقیقت ہے, اس کے ڈیزائن پر دنیا ڈیزائن ہوئی ہے, قرآن کی کئی آیتیں ہیں کہ ہر چیز کتاب میں ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کو جو آیتیں آپ غور کر کے دیکھیں گے یہ وہ ڈیزائن کا سٹرکچر ہے یہ آیت. توجہ کا محتاج ہوں، آپ کو کائنات کے بننے سے پہلے کی حقیقت بات کر رہا ہے اللہ. کیوں؟ ورنہ رسول نہ کہتے کہ عرش کے نیچے سے ملی ہے. عرش کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہے، اللہ نے نہیں کہا خلق السماوات والارض فی ستت ایام، چھ مدتوں میں، چھ پیریڈز میں خلق کیا، ثم خلق العرش، پھر اس نے عرش خلق کیا، نہیں کہا ثم استوى علی العرش، کہا عرش موجود تھا. خلقت کائنات کی بعد میں ہوئی. رسول کا یہ حدیث میں کہنا کہ یہ آیت مجھے عرش کے نیچے سے ملی ہے، یعنی یہ بلو پرنٹ ہے خلقت کا، بلو پرنٹ ہے خلقت کا. ورنہ یہاں پر اگر آپ شفاعت تشریعی مانا کریں گے ڈائریکٹلی، تو یہ شفاعت کی یہ آیت میں مانا نہیں ہوں گے. قرآن میں اور کئی آیتیں ہیں جو شفاعت تشریعی، شرعی شفاعت، جو روز قیامت تک اور روز قیامت کے لیے مخصوص ہے، جس کے لیے میں آیتیں انشاءاللہ تلاوت کروں گا، وہ شفاعت تشریعی ہے، شرعی ہے، جہاں پر کچھ لوگوں نے کچھ بنیادوں پر گناہ کیے، لیکن وہ گناہ ایسے تھے کہ جو بخشے جا سکتے تھے یا توبہ کے ذریعے سے، یا توبہ نہ ہونے کے نتیجے میں شفاعت کے ذریعے سے. تو توبہ کا ایکسٹینشن شفاعت کو قیامت کے دن بنایا گیا ہے. دنیا میں انسان توبہ کر سکتا ہے، حتیٰ شرک کی توبہ بھی کر لے تو معاف کر دیا جائے گا. قرآن میں آیت ہے کہ شرک کو ہم نہیں بخشیں گے، اور اس کے علاوہ باقی کے گناہ ہم بخش سکتے ہیں، لیکن انسان کب شرک کر لے نہیں معلوم. تو شرک والے گناہ کو ہم نہیں بخشیں گے، لیکن اگر توبہ کوئی کر لے تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو توبہ کور نہیں کر سکتا، حتیٰ شرک. ورنہ مشرکین کے یہاں پیغمبر کو بھیجنے سے فائدہ کیا ہوا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْخَذَكُمْ مِنْهَا، وہ تو تم کنارے پر ٹھہرے ہوئے تھے، ڈگر پر ٹھہرے ہوئے تھے جہنم کے، اس نے تمہیں وہاں سے نجات دی. کس کے ذریعے سے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ، جبکہ اللہ نے منت کی ان لوگوں پر کہ جو مومنین تھے، کہ ان کے درمیان اس نے رسول کو بھیج دیا. تو یہ رسولوں کو بھیجا جانا، یہ چیزوں کا آنا، اور یہ توبہ کا یاد دلانا اور لوگوں کا توبہ کی طرف ترغیب کرنا، اب اگر یہ سلسلہ موت کے بعد منقطع ہو جاتا ہے، موت کے بعد منقطع ہو جاتا ہے، تو وہ چیز جو قیامت کے لیے توبہ کرنے والوں کو، کہ جس کی توبہ مکمل نہیں ہوئی ہے، شفاعت شرعی یا تشریعی کہا جاتا ہے، وہ ملتی. صلوات بھیجے مر محمد والے محمد. موضوع تھوڑا سا سنگین ہے، لیکن جب کہتے ہیں کہ یار کی گفتگو ہو تو جیسی بھی ہو انسان کے دل کو گرم کر دیتی ہے، کیونکہ اگر محبت سبب ہے تو جو کچھ بھی اس کے بارے میں معلوم ہو جائے، جہاں سے بھی معلوم ہو جائے، تھوڑی دقت کر معلوم ہو جائے، تھوڑی توجہ کے بعد معلوم ہو جائے، تو اگر کس بھی حال معلوم ہو جائے تو کیا برا ہے، تو کیا برا ہے. تو میں اس وقت یہ اب جو بات کر رہا ہوں تشریح کی طرف نہیں جا رہا ہوں، تکوینی کی طرف جا رہا ہوں، کون کی طرف جا رہا ہوں، بننے کی طرف جا رہا ہوں. تو یہاں کے اوپر فزیکل لاس کے بارے میں قرآن میں کس جگہ پر تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی امپورٹنس کہاں پر ہے، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ اللہ کی اسکیم میں تھا کہ جو ظاہر ہوا، اور اللہ کی صفات کے بعد اور اس کے اقتدار کے بعد اس کے اقتدار کی شکل پر گفتگو کی جا رہی ہے اس آیت میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ کانسیپٹ عمومی طور پر نہیں ڈسکس کیا جاتا، لیکن اس کی اہمیت مسلمان ذہن کے بنانے میں کسی شکل سے کم نہیں ہے. ایک بہت بڑا پرابلم مسلمانوں کو 400-500 سال سے آیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کا انحطاط ہوا اور دوسری قوموں نے فزیکل لاز کو بہتر سمجھنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئے. اگر اللہ کسی قوم کو کوشش کے بعد نہ عطا کرے تو اس کی رحمت میں کمی آ جائے گی، اور کسی کو بغیر کوشش کے عطا کرے تو اس کی رحمت حق بجانب نہیں ہوگی. ان لیس للانسان الا ما سعى، یقیناً انسان کے لیے سوائے اس کے کہ جو وہ کوشش سے حاصل کرے گا کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں نے مادے میں کوشش کرنا چھوڑ دیا، نتیجے میں ایسا تو نہیں ممکن ہے کہ تاریخ رک جائے. وہ لوگوں نے جو کل میں نے اشارہ کیا، مسلمانوں کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، بیسک سائنسز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، مسلمانوں کے پیش کردہ عربک نیومرلز کے جو مسلمانوں نے یہاں سے ہندوستان سے اٹھائے تھے، جو ڈیسیمل سسٹم ہے اس کو لے کر جب وہ آگے بڑھے تو اللہ ان کو بھی کامیابی عطا کیا. قرآن کی آیت ہے کہ دیکھو دنیا طلب کرنے والوں کو بھی عطا کروں گا، آخرت طلب کرنے والوں کو بھی عطا کروں گا. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تم آخرت اگر طلب کرنے والے ہو جائیں گے اور دوسرے دنیا طلب کرنے والے ہو جائیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ تمہارا انتظار کرے گا کہ ہاں آج نہیں تو کل یہ آئیں گے اور آخرت طلب کریں گے جب میں ان کو عطا کروں گا. ایسا نہیں ہے. من اراد الآخرت وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان لعطاء ربك محظورا. وہ لوگ جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ویسے کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، یقیناً اللہ ان کی کوششوں کو قدردانی کر کر قبول کرے گا. آیت آگے بڑھتی کہتے کلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وہ لوگ جو دنیا کی طرف کوشش کرتے ہیں فقط دنیا کے لیے، ان کو بھی اور تم کو بھی جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہو ان کو بھی عطا کروں گا، اور میری عطا میں رکاوٹ نہیں ہے. تو جب اللہ والے مادے میں نظر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا والے مادے میں نظر کر کر آگے بڑھ جاتے ہیں، تو وہ دنیا کو کیسے آباد کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے. ظلم پھیلا رہے ہیں یا عدالت، نیکی اور شرافت پھیلا رہے ہیں یا فسق و فجور. آج دنیا اتنی سائنٹیفک ترقی کے بعد جتنے لوگ بھوکے اور مالنریش ہیں کبھی تاریخ بشریت میں ایسا نہیں ہوا تھا. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ 99% کے پاس 1% دنیا کی دولت رہ جائے اور 1% کے پاس 99% دولت آ جائے. یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے اور کوشش ابھی چل رہی ہے. یہ 1% 99% دولت پر قبضہ کرنے کے بعد وہ 1% میں سے بھی اور کچھ نکالنے کی کوشش جاری رکھے ہیں. تو اب ہم آیت الکرسی پہ ہم نے یقین رکھا، کہاں تک رکھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کا علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، ہم نے مان لیا. وہ حی ہے، زندہ ہے، مان لیا. وہ قیوم ہے، ہم نے مان لیا. لا تاخذوا سنة ولا نوم، ہم نے مان لیا. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے مان لیا. اب آئیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اب قانونوں کی بات کرنا شروع کر رہا ہے. یہ مان رہے ہو، کر کے بتاؤ. بہت مان لیا کر رہے ہو نا. اس لیے قرآن میں آتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا عمل الصالحات کون سی بنیادوں پہ کریں گے؟ مان لینے کی بنیادوں پر تو کریں گے، لیکن ماننے کے بعد بھی تو کچھ اصول ہوں گے. وہ اصولوں پر قبضہ کس کا ہے؟ ان بنیادوں پر قبضہ کس کا ہے؟ وہ بنیادوں پر قبضہ اسی کا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے بغیر کوئی شفیع نہیں ہے، میرے بغیر. یہ مادی دنیا کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر میں بھی شرعی کی طرف نہیں جا رہا ہوں، مادی کی طرف. اب بولیے اگر ہم کو صحیح موحد ہونا ہے تو ہماری طلب ان قوانین کے لیے کہ جو اللہ خلقت کائنات سے پہلے اس بنا کر رکھا ہوا تھا اور جو اشارتاً آیت الکرسی میں ہم تک پہنچائے گئے، اس وقت سے جب 6 دن شروع نہیں ہوئے تھے، اب جب ہم کو وہ مل رہا ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے جو کفران نعمت کرتے ہیں؟ رسول کی امت ہونا ایک چیز، رسول کی امت کے لیول پر چلنا ایک چیز. ایک صاحب چلتے چلتے زمین پر جا رہے تھے، پانی دکھا، پانی پر چلنے لگے، کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے فرق معلوم نہیں تھا. عاقل نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے نا کہ جو پانی میں اور مٹی میں زمین پہ فرق نہ کر سکے. ہم یہی کرتے آ رہے ہیں، ہم یہی کرتے آ رہے ہیں. ہم امت رسول تو بن گئے ہیں لیکن کہاں پر ہم کو امت رسول بننا ہے ہم نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان زبان سے اگر ظاہر ہو جائے تو بس سب کچھ چلے گا. ایمان آپ کو زمین پر چلا رہا ہے، ایک دم پانی آتا ہے، وہاں پر آپ کو تیرنے کے قانون آنے چاہیے، وہاں پر آپ کو تیرنے کے قانون آنے چاہیے. جب تیرنے کے قانون آپ کو نہیں آیا، چلنے کا قانون آپ کو پتا تھا، آپ کیا ہو گیا؟ ڈوب گئے. اور جو تیرنے کے قانون سیکھ لیا وہ غرق ہوا یا نجات پالی؟ وہ غرق ہوا یا نجات پالی؟ وہ تو غرق نہیں ہوا، وہ تو نہیں ڈوبا. آج ہماری کنڈیشن وہی ہے، ہم بغیر دنیا کے قانون سمجھے ہوئے دنیا میں اتر گئے ہیں. جو ابتدائی ایمان سے ہٹ کے حقیقت ہے، اور جب ہم دنیاوی قانون کو سمجھنے میں دوسروں کے مقابل میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہم کو ہونا کون تھا؟ میں نے کل قرآن کی وہ آیت کی طرف اشارہ کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور کرمٹ کی حالت میں جب لیٹے ہوتے ہیں اور فکر کرتے ہیں خلق سماوات والارض کی طرف اور کہتے سبحانکا، اے مالک تو نے انہیں باطل خلق نہیں کیا، یعنی ہمارے لیے خلق کیا، ہماری آزمائش کے لیے خلق کیا، یعنی ہمیں سمجھنے کے لیے خلق کیا. اگر سمجھنا بھول جاؤ گے تو اللہ بھی تو کچھ مدت کے بعد ذہنوں سے اوجھل ہو جائے گا. اللہ ذہنوں سے اوجھل ہو جائے گا. انسان کا پرابلم سب سے بڑا یہی ہے کہ اللہ کو کس طریقے سے اپنی ذہن کا حصہ بنا کر اپنے روح میں اتار لے، اور اگر چھوڑے تو اس کی جگہ کون سی چیز لے لے. یہ دونوں چیزوں کا اندازہ اگر ہم کو نہیں ہوگا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اور کسی اور سے گلا کرنا بیکار ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، مجھ کو تو گلا تم سے ہے، اوروں سے نہیں ہے، غیروں سے نہیں ہے. تو رازِ کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، تو رازِ کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. یہ اگر ہم کیفیت اپنے اوپر نہیں طاری کرتے ہیں، اگر ہم یہ کیفیت اپنے اوپر طاری نہیں کرتے ہیں تو یہ آیت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ کیفیت ہم میں دوبارہ آ جائے. عبادت مادے کی طرف لے جائے، مادے کو بہتر سمجھیں، نہ فقط مادے کو بلکہ خلقت مادے کو بہتر سمجھیں. آج آپ ٹیکنالوجیز میں نینو ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، جب سے دنیا کوانٹم فزکس کے اوپر گئی ہے، سب ایٹامک لیول کے اوپر بات کر رہی ہے، اس میں ہمارے لوگوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے آپ بتلائیے؟ کس ہمارے بڑے تھنکر نے کوئی کارنامہ انجام دیا. اچھا جب گزشتہ کر رہے تھے تو بعد میں کیا ہوا؟ فرق خدا سے آشنا ہونے کی کمی ہے. خدا کا شکر ہے اللہ ہم کو دنیا والا سمجھ کر علم نہیں دے دیا. جس طریقے سے کلن نمدو ہا اولائے و ہا اولائے من عطائے ربک کی بنیاد پر ہو, ہم تو ان کو بھی جو دنیا تلاش کرتے ہیں دے دیتے ہیں, ان کو بھی جو دنیا تلاش نہیں آخرت کرتے ہیں ان کو بھی دے دیتے ہیں. اگر اللہ ہم کو وہی بنیاد پر دے دیتا تو اللہ کو اور بھول کر ہم یہ دنیا کو اور تیزی سے جا کر حاصل کرتے, اور جتنا حاصل کرتے اتنا ظلم کرتے. اللہ کے ہو کر دنیا میں جانے کا فائدہ یہی ہے کہ جتنا جاؤ گے تمہارا فائدہ ہوگا اور پوروں کا فائدہ ہوگا اور اس کی رحمت پھیلتی جائے گی, اور اللہ کے بغیر اگر جاؤ گے تو ظلمت پھیلتی جائے گی, ظلمت پھیلتی جائے گی. جس طریقے سے ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کا کون ساتھی بن جاتا ہے, اولیاء حموت تاغوت یخرجہم من النور الى ظلمات. اور اللہ کو ولی ماننے والا, یہ تو بعد والی آیتیں ہیں, اس آیت کے بعد والی آیتیں ہیں جو آیت الکرسی کے ساتھ تبرکن پڑھتے ہیں, واللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى نور. یہاں پر ولی الذین آمنوا کہہ رہا ہے. اس آیت میں جہاں پر میں نے کہا ما من دونہ ولیوں ولا شفیع, خلقت کی بات کر رہا ہے, واللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, یہ اس کا تتمہ آخری حصہ یہی ہے, مالک من دونہ ولیوں ولا شفیع. یہاں پر بھی ولی کہہ رہا ہے. ولی کیا کرتا ہے؟ نور سے نہیں ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے. اس بنیاد پر اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض, قرآن کی آیت. اب جب اس کے نور سے تم غافل ہو جاؤ گے تو دنیا کا ظاہری نور تم کو کس حد تک فائدہ پہنچائے گا, جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم اس کے علاوہ کوئی دوست سرپرست اور شفیع مددگار سپلیمنٹ کرنے والا نہیں پاؤ گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ انکار کی بنیاد پر, خدا کو پیٹ کرنے کی بنیاد پر ہم کو علم نہیں دیا. اگر دے دیتا ہوتا تو وہ استدراج ہو جاتا. قرآن کی آیت ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ ایسا گمراہ کریں گے کہ ان کو احساس بھی اپنی گمراہی کا نہیں ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا, ان کے ایک شاگرد آئے اور کہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز مل رہی ہے جو میں چاہ رہا ہوں, اے امام ذرا یہ تو بتلانا کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے. بدترین عذاب جو اللہ دے سکتا ہے وہ استدراج ہے, یعنی ایسا گمراہ کرے کہ انسان کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ ڈوب رہا ہے. خدا کا شکر یہ عذاب شدید ترین عذاب ہے. ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے اس عذاب سے بچا رکھا ہے. اب بھی موقع ہے, اب بھی جوانوں کے لیے موقع ہے. الحکمت و ضالت المومن, کل بھی بولا ہوں, وزڈم مومن کی گمشدہ, اتنی روایتیں ہیں اس پر ائمہ سے رسول سے, تفصیل میں ہم جا کے پوری ایک مجلس اس پر پڑھ سکتے ہیں کہ تم ڈھونڈو تلاش کرو, تم حقیقی مالک ہو اس کے, تمہارے لیے حکمت بنائی گئی ہے, کفر کرنے والوں کے لیے حکمت نہیں ہے. کفر کرنے والوں کے لیے حکمت نہیں ہے, مگر یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نہ جاؤ گے تو دوسروں کو نہ ملے گی, یہ غلطی نہ کرنا. ہاں ہم ضرور یہ کریں گے کہ تم ہمارے سے دور ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے سے وہ چیزیں چھین لیں گے کہ جو تم اپنی کوشش سے حاصل نہیں کیو, لیکن پھر بھی قرآن کی آیتیں تم پر یہ بار بار آ کر ہتوڑا مارتی رہے گی, اب پلٹ جاؤ, اب پلٹ جاؤ، اب پلٹ جاؤ، جب جب پلٹنے والی بات آئے تو غور کرو کہ تم کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان. اللہ اس ہستی کا نام ہے، اللہ ہو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تاریخہ ہے، قانون ہے، بغیر قانون کے کوئی چیز نہیں ہوتی. قرآن کی آیتیں آپ کو کیسی کیسی اور پڑھ کے میں بتلاؤں جہاں کے اوپر قانون کی بات کی جا رہی ہے، رزق کی بات کرتا ہے تو قانون سے جوڑتا ہے، رزق کی بات کرتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ جو تقوی اختیار کرے گا، پائٹی اختیار کرے گا، پرہیزگار ہو جائے گا، اس کو وعدہ کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ راستہ نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا. وَمَن يَتَوَكَّلِ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، ابتدائی آیت ہے سورۃ طلاق کی. حج وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور اللہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، لیکن اللہ ہر چیز کے لیے ایک میجر رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے. تو اگر تم کو میں تقوی کی بنیاد پر رزق دے رہا ہوں تو اس کا بھی قانون ہے. منزل لذی یشفہ اندہ کے ذیل میں، تم اگر وہ قانون پر عمل نہیں کرو گے تو وہ تمہیں نہیں ملنے والا. تم یہ نہ سمجھنا تقوی کسی قانون سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ کائنات قانون سے جڑی ہوئی ہو ہے، تم قانون سے جڑے ہو، تمہاری عبادتیں قانون سے جڑی ہوئی ہیں، تمہاری دعائیں قانون سے جڑی ہوئی ہیں، تمہارا ثواب قانون سے جڑا ہوا ہے، تمہارا عذاب قانون سے جڑا ہوا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے قانون سے نہیں جوڑی. اپنے آپ کو قانون میں اللہ کے ڈھال دو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، لمیٹیشنز ہیں، قوانین ہیں، ان میں اپنے آپ کو ڈال دو. ہم تو کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، سب آزاد پر قید رمضان بھاری ہے، ہم سے ہے پیار کہاں، نیند تمہیں پیاری ہے. یہ قانون شکنی کی طبیعت بن گئی ہے ہماری کہ ہم سمجھتے ہیں ہم قانون توڑیں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں. اس بچے کی مانند کہ جس کو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے خوف نہیں ہوتا. آگ میں ہاتھ ڈالنے سے خوف نہیں ہوتا جب تک کہ جل نہ جائے، لیکن ہماری خوبی یہ ہے کہ رسی جل چکی ہے لیکن بل نہیں گیا ہے. کتنی اور بے عزتی ہم برداشت کریں گے ان کے ہاتھوں کے جو ہمارے دین سے کھیل رہے ہیں، کتنی بے عزتی برداشت کریں گے اور کیوں برداشت کریں گے؟ یہ ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے یا ہم نے اللہ کے قانونوں پر عمل نہیں کرنے کے نتیجے میں؟ اور عمل کرنا محتاج ہے سمجھنے کا، خدا کے قانونوں کو نہیں سمجھ کر نہیں عمل کرنے میں ہوئے ہیں. سمجھنا پہلی چیز، پہلی سیڑھی، اور اس کے بعد عمل کرنا دوسری. تو قانونوں پر عمل ہونے کے لیے آمنو پہلے ہونا چاہیے، اور آمنو جتنا وسیع ہوگا عمل صالح بھی اتنا ہی وسیع ہوگا. یہ آیتیں ہم کو لے جاتی ہیں وہیں پر کہ جہاں پر ہم قانونوں کے پابند ہو جائیں. ظاہری طور پر آیت الکرسی میں کوئی عملی پیغام نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایسی جگہ سے عمل کی بات نکل رہی ہے کہ جہاں پر ہم قیامت کی شفاعت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ پورے کی پوری آیت مادے اور تکوین کی کیفیت میں ہے، کیونکہ پہلی آیت خود اشارہ کر رہی ہے لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض من ذا الذی یشفع. پہلی آیت کا حصہ وہی آیت کنٹینیو ہو رہی، اس کے بعد یہ آ رہا ہے. تو مالک جس چیز کا ہے، آسمانوں کا ہے، زمینوں کا ہے، وہی چیز اس کے قانونوں کے اوپر چل رہی ہے، اس قانونوں کا تم حصہ بننا، کیونکہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. انی جائلون فی الارض خلیفہ، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں خلیفہ بناؤں. کیوں بناؤں؟ آپ بتلائیے انسانوں کے علاوہ یہ قوانین سمجھنے کی صلاحیت کس اور چیز میں ہے؟ گوریلا کا اور ہمارا بولتے ہیں ڈی این اے 98% کامن ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ بات ہوتی, اب کچھ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سے ہم عمل ایسے کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی نہیں کرتے, بہت سے ہم ایسے اب عمل کرنے لگے ہیں کہ وہ بھی نہیں کرتے. کوئی شخص جو ٹرائبلز میں 40-45 سال کام کیا ہے, ڈاکٹر ہیں, بابا آمتے کے بیٹے ہیں, ان کی ایک مرتبہ تقریر سننے کا موقع ملا تو کہا کہ ہم 40-45 سال سے کام کر رہے ہیں ٹرائبلز میں, مہاراشٹرا میں جنگل میں, وہاں پر بھوک ہے, فقر ہے, اور سب کے ہونے کے بعد وہاں پر ہم نے بھیک نہیں دیکھی اور چوری نہیں دیکھی, بھوک دیکھی, بھوکا چور نہیں دیکھا, بھوکا بھکاری نہیں دیکھا, پیٹ بھرا تو دیکھا ہی نہیں, بھوکا دیکھا, بھیک نہیں مانگتا اور نہ ہی چوری کرتا ہے. ہنٹر گیدررز ہیں, بیسک لیول پہ بھی انہوں نے کھیتی ویتی بھی شروع نہیں کیے, بیچ جنگلوں میں رہتے ہیں, زبان ہے, بولتے ہیں, لیکن اور ہی نہ وہ لوگ عصمت ریزی کرتے ہوئے ہم نے کبھی دیکھا ان کو, کسی کی ریپ نام کی چیز ان کے پاس تصور میں نہیں ہے. یہ ابتدائی خلقت والا انسان ہے, انٹینٹڈ, ماڈرن سیولائزیشن اس کو ابھی ٹچ نہیں کیا ہے. تو اس کی خوبی آپ دیکھ لیجئے, خلقت کی عظمت دیکھیے, خالق کی عظمت دیکھیے. ہم میں وہ پوزیشن میں ہے کہ ہم پیورٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, نجاست میں تبدیل کر سکتے ہیں, شرک کی, اگر ہم اپنی عقلوں سے پورا کام نہ کریں اور اس کی بلندی کی طرف توجہ نہ کریں. سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہی ہے کہ اس کی بلندی ہم کو ہلا نہیں رہی ہے, ہمارے اندرونی کیفیت کو تغیر اور چینج نہیں کر رہی ہے. اگر وہ ہماری کیفیت ہو جائے کہ اس کا تصور ہم کو ہلا دے, اس کا تصور ہم کو جھکا دے, اس کے بعد دیکھیے کہ مائنڈ پر ہمارا کنٹرول کیسا ہوتا ہے. مائنڈ برے چیزوں کو بھی ریٹین کرتا ہے اور اچھی چیزوں کو بھی ریٹین کرتا ہے, علوم کو بھی ریٹین کرتا ہے, سائنسز کو بھی ریٹین کرتا ہے, اور خرافات اور بیکار چیزوں کو اور بیکار مناظر کو بھی ریٹین کرتا ہے. چوائس آپ کی ہوتی ہے کہ کون سی چیز کو دماغ میں بھرے, ایز این انڈیویجل, ایز اے گروپ اور ایز اے سیولائزیشن. یہ چوائس ہماری ہے کہ ہمارے بچوں کے دماغوں میں کیا چیز جائے گی, ہمارے بچے کون سی چیزوں سے آشنا ہوں گے, ہمارے بچے کون سی چیزوں کو ایبزارب کریں گے, کون سی چیزیں ان کے ذہنوں سے دور سمجھا کر کی جانی چاہیے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ دوری کیوں. آج جب ہم ہی ڈوب گئے ہیں تو ان کو کیا سمجھائیں گے. آج جب ہم بیٹھ کر ناچ گانا دیکھتے ہیں, برے حرکات دیکھتے ہیں, ہمارے بچوں کو یہ بغیر بولے تعلیم نہیں دے رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے ورنہ ہم کیوں دیکھتے. ہم اپنے تئیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بری ہے لیکن دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے تئیں کہہ رہے ہیں, لیکن بچہ جو بیٹھا ہے ساتھ میں اس کو کہاں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں, اس کو کہاں سے اندازہ ہو رہا ہے. وہ تو اچھا سمجھ کے بیٹھا ہے, آپ برا سمجھ کے دیکھ رہے ہیں. ہم برا سمجھ کے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ہمارے بچے اچھا سمجھ کے کرتے گئے کرتے گئے, تو پتا چلا کہ ہمارے جنریشن کے اور ان کے جنریشن میں اتنا فاصلہ ہو گیا. ہم برا سمجھ کے اس کو دیکھتے تھے, عمل نہیں کرتے تھے, انہوں نے اچھا سمجھ کے دیکھا اور عمل کر بیٹھے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, یہ پرابلمز ہے, مجھے پوسٹ مارٹم کرنا پڑ رہا ہے. اگر یہ ممبر اس کام کے لیے کام نہ آئے تو پھر اس ممبر کا بیٹھ کر ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں. ہم کچھ چیز کو ڈرائی کر دے ہو رہے ہیں کسی چیز کو سوچنے پہ, مگر آپ جا کر دیکھیے کالجز میں جہاں پر میتھ کی کلاس ہو رہی ہو, جہاں پر فزکس کی کلاس ہو رہی ہو, کتنی آوازیں آتی ہیں. کیوں ہمارے ممبر سیریس تھاٹ کا پروسیس کیوں نہیں بن جائیں, کیوں ہمارے ممبر سے وہ لیول کیا؟ اس سے بھی اعلی اذکر اللہ کا ذکرکم آباؤکم و اشد ذکرا، تم اپنے اللہ کو یاد کرو ایسے کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی شدید طریقے سے۔ تو اللہ سے جڑی ہوئی چیز، الذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کی اور ایک آیت، وہ ایک آیت یہ کہا ہے ایمان والے شدت کا عشق رکھتے ہیں، حب رکھتے ہیں اللہ سے۔ یہ نشانیاں بتلائی جا رہی ہیں، یہ کیفیات بتلائی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ کیفیات تمہاری ہونے چاہیے۔ اب جب تم اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر بتائے گا تم کو کہ اس کی محبت کے نتیجے میں اس کی محبت کیا ہوتی ہے۔ رسول کو جو مدد آئی مشرکین کے درمیان میں، رسول نے کام شروع کیا۔ مکہ مرکز تھا بت پرستی کا، ان کا اقتصاد پورا بت پرستی پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ لوگ جو بت پرستی کے لیے آتے تھے، وہ لوگ خرید فروش کرتے تھے، اپنا سامان لا کر وہ سامان یہاں پر بیچتے تھے۔ مکے والے یا وہ سامان خریدتے تھے یا جو سامان وہ دوسری جگہوں سے لائے تھے وہ ان کو بیچتے تھے۔ اس طریقے سے ان کا پورا کاروبار چلتا تھا۔ تو جب رسول نے لا الہ الا اللہ کی بات کہی، وہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی، تو انہوں نے دیکھا کہ تو ہم مٹ جائیں گے، اللہ صحیح ہے کہ خالق ہے، لیکن یہ بت ہمارے لیے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ رسول نے آ کے کہا خیر الرازقین بھی ہے، اللہ خیر الرازقین۔ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا بت خیر الرازقین ہے، 300 سال سے ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں، آج یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ، یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا میں دیکھا ہی نہیں۔ قرآن کیا ہے ماں سمینا بحاظہ فی آبائن الاولین، یہ اس قسم کی بات تو ہم نے گزشتہ پورکوں میں بھی ہم نے نہیں سنی، پھر یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا، رسول کہہ رہے کہ خیر الرازقین ہے۔ رسول جب خیر الرازقین کہہ رہے ہیں کہ بت پرستی کے علاوہ تمہیں رزق ملے گا، یہ لڑتے رہے نہیں ملے گا۔ سچ بولیے کہ جب بنی امیہ پاور پر آئے، وہ رزق کو کمپیئر کیجئے، وہ جو رسول سے لڑ رہے تھے نہیں ملے گا، اور وہ رزق کو دیکھیے کہ جو ان کو ملا جب وہ خلافت پر آ گئے، گورنری پر آ گئے، کم تھا یا زیادہ؟ جو محل شام میں معاویہ نے بنایا تھا، کبھی اس کو یا اس کے باپ کو کبھی میسر تھا مکے میں یا سوچ بھی سکتے تھے؟ اسلام آیا اور اسلام کے قوانین پر اتنی دولت آئی کہ لوگ دولت میں غرق ہو گئے، اور سب سے زیادہ جو فنکار تھے دولت کو مینج کرنے میں، وہ جا کر بن گئے خلیفہ۔ ہم معاویہ کو تخت پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، خلافت رسول 20 سال تک یہ اور اس کا باپ لڑتے رہے رسول سے۔ فتح مکہ کے بعد مجبوراً ایمان لے آئے، اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج تخت خلافت پر بیٹھ گئے، یہ کہہ کر کہ ہم خلیفہ ہیں۔ کیا ویلیوز تھے ان کے؟ لیکن آپ پہلے یہ بولیے، کیا یہ مادی ترقی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جب وہ جو مانتے نہیں تھے اللہ کو کہ جیسا ماننا، مگر رسول کے ذریعے سے جو چینجز لائے گئے وہ خیر کے ہوئے، اقتصادی طور پر، مادی طور پر، یا شر کے ہوئے؟ مادی طور پہ کوئی کمی نہیں ہوئی، مادہ تو بڑھ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم پورے دیندار ہو جائیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ کون سی تاریخ پڑھے ہو؟ کہاں کی تاریخ پڑھے ہو؟ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تم اگر اللہ کے راستے پر آ جائے تو تم کو دنیا میں بھی میں عطا کروں گا، آخرت میں بھی عطا کروں گا۔ ایک نہیں کئی آیتیں۔ تو نہ سمجھنا کہ اللہ کے قوانین سے جڑ جانے سے تمہیں تنگی آئے گی، بلکہ نہیں جڑنے سے تنگی آئی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ مجھے تو شاید اتنی زحمت نہیں ہوئی اس مفہوم کو پہنچانے کے لیے، سننے والوں پر کافی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ظلم کیا، آپ لوگ ہمت سے سنے ہیں اس کا میں شکر گزار ہوں. کچھ منٹ شفاعت تشریعی پر، یہ تکوینی تھی فزیکل ورلڈ میں، تکوینی سے مراد کون سے فزیکل ورلڈ، یہ شریعت کی بنیاد پر جو ہوتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم شفاعت کا حق دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو نیکی اور اچھائی کرتے ہیں، انبیاء، رسول، ائمہ، علماء، شہداء، ان کو کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کام کرتے رہے اور خود اتنی نیکیاں کیے اور دوسروں کو بھی اپنی نیکیوں سے فائدہ پہنچائے، قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ہم یہ امتیاز رکھیں گے کہ جسے ہم چاہیں تم اس کو شفاعت کر سکتے ہو، اس کی شفاعت ہو سکتی ہے. جس طریقے سے قانون میں، دنیا کے لاز میں، فزیکل لاز میں واسطے سے فائدہ ہم تک پہنچتا ہے یا نہیں ہے، یہ راستہ جس طریقے سے گریویٹیشن ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس طریقے سے فلوٹیشن کا لا ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، جس طریقے سے ایرو ڈائنمکس کے لاز ہم کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بچوں کے لیے ایرو ڈائنمکس کے لاز کے ذریعے سے ہم پلین چلاتے ہیں، اگر وہ لاز ہوتے تو پلین نہ اڑتے، فلوٹیشن کے لاز کی بنیاد کے اوپر ہمارے سمندری جہاز چلتے ہیں، وہ نہ ہوتا، اور جنرل جو لا ہے گریویٹیشن کا وہ تو ہر جگہ کام آتا ہے، اگر وہ نہ ہوتا جہاں گریویٹی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی شاید آپ نے فوٹو میں دیکھا ہو کہ جہاں پر اسپیس شٹل میں جو لوگ حرکت کرتے ہیں وہ حرکت کی کیسی نوعیت ہوتی ہے، تو کوئی کام کیا کر سکے. تو لا آف گریویٹیشن عمومی طور پر ہر چیز پر کار فرما ہوتا ہے. تو یہ سب قوانین اپنی جگہ کے اوپر، قانونی طور کے اوپر، فزیکل طور پہ، شریعت میں یہ لا کو ایکسیپشن کیوں؟ جب شریعت میں مادی طور کے اوپر جب کوئی چیز اعلیٰ ہے تو دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہے اس کے قانون سے، اب شرعی بنیاد پر کوئی بلند ہو جائے، نبی، رسول، امام، شہید، عالم، تو اس کی یہ گروتھ کیوں سبب خیر دوسروں کے لیے نہ بنے؟ کیوں ایک تکوینی قانون تشریعی نہ بنے؟ کوئی ریزن نہیں ہے. اللہ کی رحمت کبھی بھی رکتی نہیں ہے جہاں پر کوئی ریزن نہ ہو. یہاں ریزن نہیں ہے، شفاعت رحمت خدا کا ایک طریقہ بن گیا، جیسا کہ توبہ کا طریقہ بن گیا. سلوات بھیجیے محمد والے محمد. رحمت جس طریقے سے توبہ میں شامل ہوتی ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ توبہ قبول کر رہا ہے، اسی کی رحمت ہے کہ وہ شفاعت جیسی چیز کو رکھا ہے اور وہ بھی قبول کرے گا. تفصیلی شرائط ہیں کہ کس کی شفاعت ہو سکتی ہے، کس کی نہیں ہوگی. پہلے میں نہیں ہونے والوں کے بارے میں کہہ دوں، لوگ جو جنتی ہیں وہ لوگ سوال کریں گے ان سے کہ جو جہنم میں ہیں، ما سلککم فی السقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا؟ کہیں گے کہ ہم جو ہے مسلین میں سے نہیں تھے، ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، ہم افواہیں پھیلانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر گوسپ کیا کرتے تھے، ہم آخرت پر یقین نہیں کیا کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو شفاعت شافعین نصیب نہیں ہوئی. قرآن کیا ہے؟ نتیجے میں ہم کو شفاعت شافعین نصیب نہیں ہوئی. اور ایک آیت جہاں کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں نصیب ہوگی مگر جس سے اللہ راضی ہو سوائے اس کے نہیں نصیب ہوگی. اللہ راضی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو ایمان اللہ پر رکھنا ہوگا اور اللہ کی قانون پر عمل کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرنی ہوگی اور توبہ بھی اس کا ایک حصہ بنانا ہوگا. جو انسان دنیا میں توبہ نہیں کرے گا آخرت میں اس کو شفاعت بھی نہیں ملے گی, کیونکہ شفاعت کا مطلب ہے سپلیمنٹ کرنا. ہم ڈائٹری سپلیمنٹس کی بات کرتے ہیں, جو آدمی کمزور پڑ جاتا ہے اس کو ہم سپلیمنٹ کرتے ہیں اس کی ڈائٹ کو الگ الگ چیزوں سے. تو جس طریقے سے ڈائٹری سپلیمنٹس ہوتے ہیں کھانے کے لیے اضافہ چیزیں ہوتی ہیں, ہائی پروٹین ڈائٹ ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شفاعت سپلیمنٹ کرتی ہے توبہ کو. اس انسان کے لیے کہ جو توبہ کرتا تھا لیکن اس کی توبہ پورے گناہوں کو دنیا میں کور نہیں کر سکی, اس کے حتی گناہ نے کبیرہ کو کور نہیں کر سکی, توبہ ضرور کرتا تھا اور منسلک رہتا تھا ان لوگوں سے جڑ جاتا تھا, ظالمین کے گروپ کا حصہ نہیں رہتا تھا, اس کو شفاعت نصیب ہوگی. قرآن کی آیت ہے ہم ظالمین کو شفاعت نہیں کریں گے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. جو ظالمین کے ساتھ ہو جائے گا ظالمین میں شریک ہو جائے گا اس کے لیے شفاعت نہیں ہے. جو اللہ سے غافل رہے گا اس کو شفاعت نہیں ہے. جو اللہ کو قبول کرتے ہوئے توبہ کو باقی رکھے گا اس کے لیے شفاعت ہے گرچہ اس کے کچھ گناہ کی اس نے توبہ نہیں کی ہے یا ناقص توبہ کی ہو, حتی گناہ نے کبیرہ کی. یہ علماء کو بھی دیا گیا, امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوتا رہے گا, ایک عابد اور ایک عالم ساتھ میں آئیں گے. عابد کو کہا جائے گا عبادت گزار کو کہ ٹھیک ہے تم جاؤ جنت میں تمہارا حساب ہو گیا, وہ چلا جائے گا. عالم کو روک کر کہا جائے گا کہ دیکھو تم رک جانا, تم کو ہم اختیار دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو تم واس کرتے تھے اور تمہارے واس پر وہ کان دھرتے تھے تم ان کی شفاعت کر سکتے ہو, تم ان کی شفاعت کر سکتے ہو. تو علماء کا وہ درجہ ہے, معمولی نہ سمجھنا, ہم جیسے کہ مجھ جیسے ٹوٹ پنجے کو نہ عالم سمجھنا. وہ لوگ جو حقیقتاً جا کر یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو روشن کر رہے ہیں ان کے پاس وہ اختیار اللہ قیامت کے دن دے گا کہ جو ان کی بات سن کر سدھر گئے لیکن پھر بھی ان کے گناہان باقی رہ گئے جس کی وہ توبہ نہیں کریں گے, ان کو روک کر کہا جائے گا کہ تم اپنے لوگوں کی جو ظالمین کا حصہ نہیں بنے ان کی شفاعت کرو. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. تو یہ بن گیا پورا تکوینی اور تشریعی شفاعت کا ناقص خلاصہ. ایسا دین ملا ہے جو فطرت کا اندر سے ہم کو پسند آنا چاہیے. پسند الگ الگ قسم کی ہوتی ہے, کچھ چیزیں آنکھیں دیکھ کر پسند کرتی ہیں, کچھ چیزیں زبان چکھ کر پسند کرتی ہیں, کچھ چیزیں ناک سن کر پسند کرتی ہیں. یہ سب چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, لذتیں کچھ دیر کے لیے باقی رہ جاتی ہیں. لذتیں ختم ہو چکی ہیں امجد, لذتوں کا عذاب باقی ہے. یہ لذتیں ٹیمپرری ہیں کیونکہ ان کے آرگنز جو ہیں جو ان کو محسوس کرتے ہیں وہ ایک پوائنٹ تک ہی ان کا مزہ لے سکتے ہیں. یہ داخلی ہے, یہ روح کی ہے, یہ دنیا میں کم مدت کیا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. مر بھی جائیں گے تو اس کی کیفیت, اس کی حلوت, اس کی مٹھاس, اس کی خوبی, اس کی تراوت, اس کی بریلینس, اس کی ریڈینس, یہ سب باقی رہیں گے. تو بولیے ذخیرہ کیا کرنا چاہیے, زبان کا, آنکھ کا, اور آگے نہیں بولتا, یا روح کا؟ اللہ کہتا ان چیزوں سے میں روکتا نہیں ہوں, حدود پہچان دو. میں کب تمہارے لیے کوئی چیز اچھی روکتا ہوں, حدود پہچان لو. اچھی خوشبو رسول کو پسند آتی تھی, یہی تاکہ لوگ نہ سمجھیں کہ اچھی خوشبو پسند آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات رات بھر کی عبادت کریں. اچھی خوشبو پسند کرو لیکن عبادتوں کو نہ بھولو, اللہ کی بندگی کو نہ بھولو. دنیا کی لذتوں میں سے دو چیزیں رسول نے کہی ہیں کہ مجھے پسند ہے، ایک عورت اور ایک خوشبو. عیب نہیں ہے، حدود مہم ہے. اچھی غذا سے اللہ نہیں روکتا. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قرآن کی آیت ہے، میں نے کل ارشاد کیا پڑھا، ارشاد ہوا ہے قرآن میں، من حرم زینت اللہ التي اخرج العباد، زیور نہیں روکتا، حلال طریقے سے لوگ نہیں روکتا. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، نہیں روکتا، پاک رزق نہیں، کھاؤ، لیکن حدود کا خیال رکھو. حدود کا خیال رکھو گے نا تو پھر وہ اندرونی کیفیت کو دوں گا. ظاہری چیز کو باطنی پر ترجیح نہ دو، باطنی کو ظاہری پر ترجیح دو. باطنی مل جائے گا، ظاہر بھی باقی رہ جائے گی. ظاہری کو ترجیح دو گے، باطنی ختم ہو جائے گا. اب بولیے عاقل کیا کرے، اب بولیے عاقل کیا کرے. شریعت جو چھوٹ دیتی ہے اور آسان ہے، رسول کو ایک شریعت دی گئی ہے جو سہلا ہے اور سمہا ہے. سہلا یعنی آسان، سہل ہے، سمہا یعنی جس پہ کافی چیزوں کا پرمیشن ہے، بہت ہی کم چیزوں کو حرام کیا گیا ہے. بنی اسرائیل پر کئی چیزوں کو ان کے اللہ کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں حرام کیا گیا تھا سزا کے طور پر. ہم کو سزا والی حرمت نہیں ہے. کیوں؟ کہ رحمت للعالمین کی قوم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کو چھوٹ دی گئی ہے. اب یہ چھوٹ دی والی شریعت ہے، اس کو ہم استعمال کریں. قانون الہی میں تکوینی طور پر جا کر غور کریں، خلقت اور خلقت سماوات اور ارض پر غور کریں، اور اپنی ایک دنیا نہیں پیدا کریں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، سر انسان ہیں، ضمیر کن فکاں ہیں. زندگی انسان کا سیکرٹ یہ ہے کہ کوشش کے ذریعے سے ہی ملتا ہے. یہ کوشش کرنے والے تاریخ میں الگ الگ ملے، لیکن ایک کوشش کرنے والا جس کو باطنی مزہ بہت تھا اللہ کی قربت کا، جس نے وہ دور رسول بھی دیکھا، رسول کی پشت پر سوار بھی ہوا، رسول کی رحلت دیکھی، علی کو گردن میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہوئے بھی دیکھا، ماں پر ظلم ہوتا دیکھا، بھائی کے زہر پینے کو دیکھا، یہ سب دیکھا، لیکن جس کی باطنی آنکھ اتنی کھلی ہوئی تھی کہ اللہ کا راستہ اس طریقے سے واضح تھا کہ جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ اب اس کو بیعت کرنا پڑے گا، تو بیعت سے انکار کر کر مدینے سے مکہ، اور اب دیکھتے ہیں مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہوئے حسین کربلا تک تو پہنچ گئے. کربلا تک تو پہنچ گئے، دو محرم تھی کہ کربلا پہنچے. حر کا لشکر تھا، انہوں نے جس طریقے سے کہا گیا تھا محاصرہ کر لیا. آج چوتھی ہے، چوتھی کو عموماً اون و محمد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے، جناب زینب کے بیٹے، عبداللہ ابن جعفر مدینے میں تھے جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ حسین مکہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں. خط لکھا، یا امام آپ مدینے واپس آ جائیں، کوفہ نہ جائیں، کوفے کے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، میں والی مدینہ سے آپ کے لیے امان نامہ لے لیتا ہوں. امام توجہ نہیں کرتے ہیں، حرکت کر پڑتے ہیں سوئے کوفہ. جب معلوم پڑتا ہے عبداللہ کو کہ حرکت کر چکے ہیں، راستے میں ملاقات کرتے ہیں امام سے. جب امام مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف جا رہے تھے تو آپ مدینے سے آ کر وہاں پر ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے امان نامہ لا لیا، میں امان نامہ لا لیا ہوں، مدینے کا والی آپ کو امان دینے پر راضی ہو گیا ہے. امام کہتے ہیں عبداللہ میں نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ سفر کو آگے بڑھاؤ. اس بات کے بعد عبداللہ کے پاس اب کوئی حجت نہیں رہتی، کہتے ہیں کہ یا امام میرے یہ دو بیٹے ہیں اون و محمد، یہ آپ کے ساتھ رہیں گے میرے نمائندے بن کر. امام کو ضرورت تھی کہ مدینے میں ان کے لیے کوئی ایسا شخص جو قابل اعتماد ہو موجود رہے تاکہ مدینے کے حالات سے آشنا ہوتے رہیں. عبداللہ واپس جاتے ہیں، کارواں آگے بڑھتا جاتا ہے کربلا، اور وہ بھی دن آیا جب عاشورہ آ گیا اور اصحاب کی قربانیاں شروع ہو گئیں. ہم دیکھتے ہیں ہر جاتے ہیں، زہیر جاتے ہیں، مسلم جاتے ہیں، حبیب جاتے ہیں، جون جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک، کیونکہ اصحاب نے کہہ دیا تھا جب تک ہم زندہ رہیں گے ہاشمین میں سے کسی کو جانے نہیں دیں گے. اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر سوائے ہاشمین کے کوئی بھی باقی نہیں رہتا. سب سے پہلے اجازت جو ملتی ہے قدیم تاریخوں کی بنیاد پر، وہ اجازت ملتی ہے علی اکبر کو کہ جاؤ اور تم جنگ کرنا. اکبر جاتے ہیں، ان کی شہادت بعد میں پڑھی جائے گی، لیکن اس کے بعد جو اجازت ملتی ہے زینب کے دو لالوں کو، اونو محمد کو بھیجا جاتا ہے. حسین کا دل دیکھیے، اپنے سامنے کے بچوں کو شہادت کی اجازت دینا، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، امام پر کیا نہیں گزرتی. لیکن وہ اللہ کا نور جس طریقے سے امام حسین کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے امام کہتے ہیں کہ مجھ پر آسان ہو گئی. بچے گئے، پہلے آن نے 3 سواروں کو اور 18 پیادوں کو واصل جہنم کیا اور جام شہادت نوش کیا. محمد نے 10 کو واصل جہنم کیا اور پھر شہید ہوئے. یہ کیفیت تو ایک جگہ کی یہاں نظر آتی ہے، یہ اطلاع عبداللہ کو ملتی ہے مدینے میں. جب اطلاع ملتی ہے تو ساتھ ان کا غلام ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو اگر ہمارے یہاں ہوتے اور نہ جاتے ہوتے تو شہید نہ ہوتے، امام کے ساتھ جانے سے ہمارے 2 بچے ہاتھ سے چلے گئے. عبداللہ کو غصہ آتا ہے، تیش آتا ہے، اپنا جوتا اٹھاتے ہیں، اس کی طرف پھینکتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے مجھے سرخ رو کر دیا، انہوں نے مجھے سرخ رو کر دیا. لیکن یہاں تو مدینہ ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب، ابھی علی اکبر کا لاشا آیا تھا، یہ 2 بچوں کی لاشیں بھی آ جاتی ہے. ایسا صبر کرتی ہے فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی، کہ ہمارے لیے آج وہ عزم اور ہمت ہمارا سہارا بن جاتے ہیں. زینب وہ ہمت دکھلاتی ہے کہ اس ہمت کے سہارے ہمارا دین اگر آگے بڑھ جائے تو تا قیامت ہمارے دین پر آنچ نہیں آئے گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَوْمٍ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.